اور شیطان سے بھی قریب ہے نہیں جان لیکن وہ صرف شیطان سے قریب ہے، اللہ سے قریب نہیں. اس لیے خود یہ مجموعہ دعاؤں کا جو ائمہ علیہ السلام نے تدوین کیا، جس کے اندر ایک توحیدی آئیڈیالوجی موجود ہے، نظریات توحید موجود ہے، یہ خود ایک سیاسی پہلو بھی اپنے اندر ایک رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام نے ایک اور مجموعہ تدوین مختصر ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ ہے زیارت نامے. بہت سے زیارت نامے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم گن سکتے ہیں کہ اس طرح زیارت نامے ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کہ زیارت عاشورا، زیارت بارسا، زیارت جامع کبیر جو کہ بہت ہی ایک مفصل زیارت ہے، زیارت آل یاسین، پھر دیگر علموں کی زیارت، زیارت امیر المومنین، زیارت جناب زہرا، زیارت ہر امام کی زیارت. یہ سارے زیارت نامے ائمہ علیہ السلام نے خود تدوین کیے، اور یہ تدوین کیے وہ ایک حکمت عملی کے تحت کیا، اور اس حکمت عملی کے پیچھے ایک حکمت نظری تھوڑا سا علمی اصطلاحات ہے لیکن ان شاء اللہ سمجھ جائے گا، مشکل پیشگی ہے. ایک ہے حکمت عملی، انگلش میں کہیں تو ایکٹ آف وزڈم، اور ایک ہے حکمت نظری، اسے کہتے ہیں ویژنری وزڈم، کہ نظریات میں ایک حکمت رکھنا اور پھر اس نظریاتی حکمت کو عملی کرنا، پریکٹیکل کرنا. یہ زیارت نامے جو تدوین کی ہے وہ ایک حکمت عملی تھی. وہ حکمت عملی کیا تھی؟ کہ ایسا نامہ، ایک ایسا پیکج دیا مومنین کو اور کہا کہ جب بھی ائمہ علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، ان کی قبروں میں جانا ہے، ہر مناسبت پہ اسے پڑھے، کثرت سے پڑھے، ہر شب جمعہ پڑھے، ہر جمعہ کے دن پڑھے، زیارتوں پر جائیں. اب کوئی مومن ایسا نہیں جو زیارت پر جاتا اور زیارت نامہ نہ پڑھتا، اسے پڑھنا نہیں بھی آتا، وہ کسی سے پڑھوا لیتا اور کھڑے ہو جاتا ہے وہاں پر سن لیتا. یہ حکمت عملی ائمہ کی تھی. یہ نہ سمجھے کہ یہ جو سنت ہے زیارت پڑھنے کی یہ ہم نے کسی نے بنائی ہے، نہ، یہ خود ائمہ علیہ السلام کی حکمت عملی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان زیارت ناموں کے پیچھے ایک حکمت نظری ہے، یعنی ایک آئیڈیالوجی، ایک مکتب تشیع ہے، ایک نظریہ ہے ان زیارت ناموں کے پیچھے. یہ نہیں ہے کہ صرف ثواب کے لیے، جنت کی حوریں حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ پڑھو اتنے ثواب ملیں گے، فلاں زیارت نامہ پڑھو شفا مل جائے گی. ممکن ہے، ملتی ہے یہ ساری چیزیں، اس کو کوئی شک نہیں ہے، مل جاتی ہے، لیکن یہ ہدف نہیں ہے زیارت ناموں کا. اس لیے ائمہ علیہ السلام نے اتنی زحمت نہیں کی ان زیارت ناموں کو تدوین کرنے کی کہ اس کے ذریعے مومنین کو ایک ثواب کا سرذریعہ اور مل جائے. ثواب کمانے کے تو بہت سے موقع ہیں، اتنے موقع ثواب کمانے کے انسان تھک جائے، کسی مومن کی طرف دیکھیں اچھی نظر سے ثواب ہے، مسکرا کے بات کریں ثواب ہے، سلام کریں ثواب ہے، کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیں ثواب ہے، کوئی کھڑا ہے آپ بیٹھے اسے جگہ دے دیں ثواب ہے. اللہ نے ثواب کثرت کے ساتھ رکھا ہے، اس لیے ضروری نہیں تھا کہ اتنی زحمت کرے انسان کے زیارت نامہ پڑھے تو ثواب ملے، وہ ثواب تو اور بھی بہت جگہ سے مل جاتا ہے. یہ ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو ائمہ علیہ السلام نے زیارت ناموں کے ذریعے منتقل کیا کہ آنے والی نسلیں میں یہ نظریہ پہنچ جائے، اور اسی لیے ایک حکمت عملی رکھی کہ اتنا ثواب جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ اسے پڑھے، ثواب کی خاطر پڑھے لیکن پڑھے. اب مسئلہ یہاں پیش آتا ہے کہ اگر یہ ایک حکمت نظری ہے اور اس کے پیچھے कोई नजरिया है तो वो नजरिया वाजे तो नजर नहीं आता है किसी सेहत का में, हमें तो सिर्फ लगता है कि हम सलाम भेज रहे हैं, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुवा व मादद रिसाला, ये तुम सलाम भेज रहे हो उनके औसाफ के साथ, इसके पीछे क्या नजरिया है? अगर एक हिम्मत नजरी है तो वो नजरिया हमें क्यों समझ में नहीं आता ज़ियारत नामे पर? हम ज़ियारत पर रहे ज़ियारत के बारे से अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम सल्लल्लाहु हुसैन आदम के बारे से, हर कोई आदम का वारिस है, हर कोई बनी आदम है, हम सब हज़रत आदम के फर्जंद हैं, उन्हीं की नस्ल से हैं, क्या नजरिया है इसके पीछे? ये नजरिया ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह से आइमा ने इसे तदवीन किया एक रमज, एक रमजी इस्तेमाल में, रमजी जबान में, कोड में, कोड में तदवीन किया कि अगर उस नजरिए तक पहुंचना है तो इन ज्यारत नामों के अंदर उस कोड को तलाश करना होगा। एक कोड है, एक चाबी रखी है, पहले उस चाबी को ढूंढे, वो मिल जाएगी हाथ में, फिर उस कमरे को खोले, फिर अंदर खजाना मौजूद है। इस तरह से इसे आज होता है मोबाइल फोन पर आप क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं उस पर, कोड लगाते हैं। क्यों कोड लगाते हैं उस पर? कि किसी नामहरम के हाथ न लग जाए मोबाइल फोन, मेरा इंफॉर्मेशन, मेरी इत्तला किसी तक न पहुंचे। आइमा ने भी ये काम किया, इस ज़ियारत नामों को कोड किया, कोडिंग की, इस पे रम्स लगाया, इस पे पासवर्ड लगाया इसके ऊपर। क्यों आप किसी चीज के पासवर्ड क्यों लगाते हैं? ताकि वो महफूज रहे दूसरों से। घर में भी फोन लॉक करके रखते हैं, बीवी को भी नहीं बताते पासवर्ड क्या है, क्योंकि कुछ है ऐसा उसमें कि बीवी को भी पता न चले। अच्छी बात है, हर बात बीवी को पता नहीं होनी चाहिए, रिवायत में भी है ये, सिर्फ अपने रखे नहीं बताए हर बात, लेकिन अगर बीवी को शक हो और मसाइल हो तो बता दें, एक टाइम खोल करके मैं किससे चैट करता हूं, किससे बात करता हूं, फेसबुक पर मैं किसके साथ लगा हूं, ये सारी अपनी मुमिनाना सिफतें बता दें, एक टाइम मुश्किल नहीं है इसके लिए। लेकिन उन्हीं चीजों को इंसान कोड लगाता है जिसमें कोई होता है, कोई ऐसी चीजें जिसे महफूज रखना है, हर एक तक ना पहुंचे। मुमकिन आपके बैंक के अकाउंट का पासवर्ड है, आपके हिसाब किताब है फोन के अंदर, आपकी मेहरबाना तस्वीरें हैं नहीं रखी, ये भी अभी बात निकली है, तो कोई भी अपने घर की भी महरम तस्वीर भी मोबाइल में न रखे, ना अपनी जोजा की, अपनी बेटियों की, किसी की। आपने पासवर्ड लगाया है, लेकिन जिनके ये नेटवर्क है, जिनके ये सिस्टम है, उनकी दस्तरसी में हर चीज है। ये ना समझे कि जो व्हाइट हाउस में बैठे हैं, जो सीआईए में बैठे हैं, वो सारे आपके महरम हैं, आपकी घर की औरतों की तस्वीरें वो देख सकते हैं। हत्ता कि आपके मोबाइल फोन में जो इत्तलात आपने पाक भी कर दी है, डिलीट भी कर दी है, वो इत्तलात भी सिर्फ एक सिस्टम लगाकर चंद सेकंड में सारी बाहर आ सकती है। आपने चाहे 10 साल पहले, 5 साल पहले क्यों नहीं उसे डिलीट किया, इसलिए ये चीजें नहीं रखे उसके अंदर, वो चीज जो शरण और अखलाकी तौर पे किसी की दस्तरसी में नहीं होनी चाहिए वो आपके मोबाइल में भी मौजूद न हो। इस सेल्फियों के कल्चर से बाहर निकली, हर जगह खड़े होकर के सेल्फी बनाते हैं खवातीन के साथ, औरतों के साथ। अब मौलाना हजरात भी ऐसे हो गए, कुछ बर्तानिया से आते हैं, खवातीन को खड़ा करके एयरपोर्ट से लेकर मजलिस तक सेल्फियां बनाते हैं। ये चीजों से परहेज करिए, अखलाकी जराइम है, जुर्म है, अखलाकी गुनाह है, ये सारी चीजें। सेल्फियां बनाना, हरम पे जाते हैं सेल्फी बनाते हैं, हज पे जाते हैं, काबे पे जाते हैं सेल्फी बनाते हैं, दीवार पकड़ते हैं सेल्फी बनाते हैं, हजरत अस्वद पकड़ते हैं वहां सेल्फी बनाते हैं, सारा हज सेल्फी के साथ होता है। ये चीजें दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अपने हदफ से, अपने अहकाम से दूर कर देती है सारी। ये खुद ख्वाही है, ये खुद पसंदगी है। सेल्फी यानी सेल्फ यानी मैं, मेरी, मैं अपनी तस्वीर बना, मैं अपनी اپنی تصویر نکال رہا ہوں, کس لیے نکال رہا ہوں؟ کسی کو دکھانے کے لیے نا, کسی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کہاں پر ہوں, کہاں پہنچا ہوں, اس وقت دنیا کے کس نقطے پر بیٹھا ہوں میں, حج پر ہوں میں, فرانس میں ہوں میں, امریکہ میں ہوں میں, ڈزنی لینڈ میں ہوں میں, فلا لینڈ میں ہوں میں, یہاں ہوں میں, وہاں ہوں, کن حوروں کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں پیچھے. یہ ساری چیزیں خود خواہی, خود پسندی ہے, یہ علامتیں ہیں, علامتیں کہ میرے اندر بیماریاں موجود ہیں. میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں, خود نمائندگی, خود نمایاں کرنا ہے. ان سے بچے انسان, ان امراض سے پرہیز کرے. پر اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہوتا ہے, اور محفوظ رکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو اسے لاک پہ رکھیں چابی لگا کر, اور ڈیجیٹل دنیا میں اسے پاسورڈ لگا دیتے ہیں, اسے کوڈ کر دیتے ہیں کہ کوئی اور اسے نہیں دیکھ سکے. جسے کوڈ پتا ہے وہی اس تک پہنچ سکتا ہے. اب ائمہ نے بھی یہی کام کیا, زیارت ناموں میں پاسورڈ لگا دیا, تو یہ پاسورڈ بتایا بھی نہیں, کہا کہ اب پاسورڈ خود ڈھونڈے. پاسورڈ کون ڈھونڈتا ہے؟ آج انٹرنیٹ کی اور آئی ٹی کی اصطلاح میں گروہ ہے جسے کہتے ہیکر. ہیک کرنا, ہیک کرنا یعنی کسی جگہ داخل ہو کر کے ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے, دسترسی میں نہیں ہے, اسے ڈھونڈ کے نکالنا. ہیکر کا کام ہوتا ہے پاسورڈ کو ڈھونڈنا. کسی فائل بند ہو گئی ہے, کوئی ای میل کسی کا مخفی ہے, آپ کو اس کا ای میل ہیک کرنا ہے, دیکھنا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو آپ ہیکر کے پاس جاتے ہیں. یہ بہت ہے ہیکر رشیا میں, اس کو روس میں, شرقی یورپ میں, نائجیریا میں, یہ مملکتیں خاص ہے ہیکنگ کے لیے. یہ پیسے لیتے ہیں, پیسے لے کر کے اس کو ہیک کرتے ہیں کسی کے اکاؤنٹ. لیکن بعض اوقات یہ ہونا کہ اگر ہیکر ہیک کرے کسی فائل کو, کھولے اور اس پہ لکھا ہو کہ ایک ہفتے کے بعد تیری موت ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ زیارت نامے اسی طرح سے, ائمہ نے اس کا پاسورڈ اور کوڈ آسان نہیں رکھا. جسے اس کا کوڈ مل جائے گا اور اس نے کھول دیا اسے, اسے پھر یہی ای میل اور یہی میسج وہاں سے ملے گا کہ اب تیری موت قریب ہے, اب تو نہیں رہ سکتا چین سے, اب تجھے کوئی جینے نہیں دے گا. یہ وہ سر ہے, سر, سر کے ولایت, سر کے امامت, راز امامت جو ائمہ علیہ السلام نے زیارت ناموں میں محفوظ کیا. اب کیوں کیا اسے محفوظ؟ ائمہ علیہ السلام کی جو روش تھی اطلاعات کو منتقل کرنے کی, انفارمیشن کو دینے کی, آتی ہے اطلاعات کو کئی نو میں تقسیم کیا تھا. کچھ ایسی اطلاعات تھی, ایسا انفارمیشن تھا جو عمومی تھا, جو سب کو بتاتے تھے امام ممبر سے بھی ہر جگہ. جیسے آج بھی اگر مسائل فقہ ہو, نماز کیسے پڑھنا, طہارت کیسے کرنا, نجاست کیسے کرنا, یہ بتانے میں کوئی حرج, سب کو بتائیں, آپ کسی کو بھی بتائیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ عمومی اطلاعات ہیں, عام اطلاعات ہیں, سب کو بتا دیں. لیکن کچھ ایسی اطلاعات تھی جو محرمانہ تھی, جو صرف محرم افراد کو بتاتے تھے امام, ہر ایک کو نہیں, اپنے گھر کے محرم, دوسرے محرم, ان کو بتایا کرتے تھے. کچھ ایسی اطلاعات تھی جو ایک خاص گروہ کے لیے ہوتی تھی, خاص گروہ کے لیے. یہ سر تھے, یہ راز تھے, ہر ایک کو امام نہیں بتایا کرتے تھے. ایک شخص ہے امام کے صحابیوں میں سے, محرابی نام سے, یہ امام کے شاگردوں میں سے تھے, امام صادق کے مدرسے میں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی امام سے, امام نے تفسیر بتایا. باہر گئے کسی اور ایک صحابی کے ساتھ ملے, اسی آیت پر بات ہوئی, تو وہ دوسرا جو صحابی تھا وہ دنگ رہ گیا.
کہ آپ کو تو محرابی کو تو امام نے اتنا کچھ بتا دیا لیکن مجھے تو کچھ نہیں بتایا اس کے بارے میں. وہ ناراض ہو گئے, گئے امام کے پاس کہ آپ نے انہیں اتنی تفصیل بتا دی, اس آیت کی تفسیر کر دی, مجھے تو کچھ بھی نہیں بتایا. کہ کیوں؟ امام نے کہا کہ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, پہلے کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اہل بننا ہوتا ہے. اہل نا اہل کے لیے ہر بات نہیں ہوتی ہے. ابھی جو نا اہل ہوتے ان کے سامنے ولایت کی بات کریں, ولایت فقیہ کی بات کریں, وہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اسے. نا اہل نہ صرف کہ سمجھتا نہیں ہے بلکہ نقصان پہنچاتا ہے اس بات سے. اس طرح کی کچھ اطلاعات ہوتی تھی ائمہ کے پاس جو ایک خاص گروہ کے لیے تھی, خاص افراد کے لیے تھی, ہر ایک کے لیے نہیں تھی. کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جو ٹاپ سیکرٹ تھی بالکل, جو ائمہ صرف ایک یا دو افراد کو اپنی زندگی میں بتایا کرتے تھے اور کسی کو نہیں, کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے اس کا, کیونکہ ان باتوں کو محفوظ رکھنا تھا. کن سے محفوظ رکھنا تھا؟ دو طبقوں سے, ایک دشمن سے اور ایک نااہل سے. دشمن سے بچانا ہے اسے, کیونکہ اگر دشمن کو یہ بات پتا چل گئی تو دشمن ائمہ علیہ السلام کے مقاصد کے راہ میں رکاوٹ بن جائے گا, اور اگر نااہل کو پتا چل گئی وہ کچھ اور سمجھے گا اور خود بخود جا کر کے دشمن کو منتقل کر دے گا. اسی لیے ائمہ جب محفلوں میں بیٹھتے تھے بعض اوقات ایک گفتگو کرتے تھے اچانک موضوع بدل دیتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں کیا یہ آپ نے؟ کہا کہ ایک جاسوس آ گیا بیچ میں, فوراً موضوع کو تبدیل کر دیتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ ہر اطلاعات, ہر انفارمیشن جو ائمہ کی طرف سے آیا وہ ہر ایک کے لیے نہیں تھا. کچھ ایسے سر تھے, کچھ ایسے راز تھے جن کو محفوظ رکھنا تھا. ایک اس دور میں دشمن سے محفوظ رکھنا تھا, دوسرا ان کے مخاطب اہل طبقہ تھا, ایک اس اہل تک پہنچانا تھا اسے, نہ کہ ہر نااہل کے لیے. یہ ایک حکمت تھی ائمہ کی جس کے ذریعے ائمہ علیہ السلام نے یہ کام کیا. اور روایت میں بھی ہے, ایک موضوع ہے قرآن کا بھی جس میں, جس کا نام ہے موضوع کا کتمان. کتمان قرآنی اصطلاح ہے. کتمان یعنی کسی چیز کو چھپانا, کسی چیز کو محفوظ رکھنا, کسی چیز کو ڈھانپ دینا, بچا لینا, ظاہر نہ کرنا. روایت میں ہے کہ کتمان سر واجب ہے, راز کو چھپائے رکھنا, کتمان کرنا واجب ہے. لا دین من لا سر له, اس طرح کی کئی روایت ہیں کہ لا دین من لا عہد له, جس کے پاس عہد نہیں اس کے پاس دین نہیں, جس کے پاس سر نہیں اس کے پاس دین. اب یہ سر جو ہے, میں سر سے مراد اسرار ہے, راز ہے. سر یہ سر نہیں ہے, سری پائے والا نہیں ہے. پنجاب والے اس طرف نہ چلے جائیں. سر یعنی راز, اسرار, سیکریٹس. جو راز نہیں رکھتا اس کے پاس دین نہیں ہے. یعنی ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی یا میری زندگی تو کھلی کتاب ہے, ہر چیز جو میں کرتا ہوں, ہر چیز جو ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے میں کیا. نہ, یہ غلط ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی راز ہوتے ہیں جو وہ ہر ایک سے نہیں بتاتا. اب آپ جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں, کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے یہ بتاتے ہیں کہ آج میری بیوی نے کیا کہا, مجھ سے کیا نہیں کیا, بتاتے ہیں اس کو؟ نہیں بتاتے. وہ آپ کے سر ہیں, آپ کی پرسنل چیزیں, ہر ایک کو نہیں بتاتے آپ. لیکن آج انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ سر نہیں رہے, بہت کم ہو گئی ہے. ہر کوئی اپنی ساری چیزیں کھول دیتا ہے وہاں آ کر, کن سے میرے تعلقات ہیں, میرے کتنے فالوور ہیں, میرے کیا کنیکشن ہیں, سارے کے سارے نیٹ ورک بنا کر کے دشمن کو بھی دے دیتے ہیں, دوسروں کو بھی, ہر ایک کو دے دیتے ہیں. کتمان سر واجب ہے. ہر کوئی اپنا شخصی سر رکھے, راز ہے راز کو راز رکھے, ہر ایک تک منتقل نہ کرے, وہ اپنے گھر کے راز ہر ایک کو نہ بتائیں. یہ اصول ہے, یہ اصول اخلاقی ہے کہ جو بات جس سے مربوط نہ ہو وہ بات اس سے نہ کرے. اور روایت میں ہے یہ کہ جتنا انسان بالغ ہوتا ہے اتنا اس کی زبان سلتی جاتی ہے, جتنا بالغ ہوگا. یہ بلاغت کی علامت ہے اس کی کہ ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے ہر بات نہیں کرے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس بعض اوقات اپنا اظہار رائے کرنے کے لیے بس بولتے ہی جاتے ہیں, بولتے ہی جاتے ہیں, سب کچھ بول دیتے ہیں. زبان بے لگام ہوتی ہے, جس سے کوئی ربط نہیں ہے اس سے وہ بات نہیں کرے. میرا بزنس ہے, آپ کا بزنس ہے, جو آپ کے بزنس سے مربوط ہے اس سے بزنس کی بات کرے, حتیٰ کہ بیوی سے بھی نہیں بات کرے بزنس کی, وہ سر اپنے پاس رکھے. بیوی کو نہیں بتایا آج کتنے مجھے ڈیل بن گئی ہے, کتنا پروفٹ ہوا ہے, پھر اگلے سال خسارے میں ہوں گے آپ, یہ مطمئن رہے, نہ بتائیں. اپنے سر محفوظ رکھے اپنے تک. جب امیر المومنین کا ازدواج ہوا, نکاح پڑا رسول اللہ نے, یہ واحد نکاح تھا جس میں تین معصومین تھے, ایک معصوم, ایک معصومہ کی شادی اور ایک معصوم نے نکاح پڑھا. ایک بہت ہی نورانی منظر جسے ہمارے شاعروں نے بہت ہی پست کر کے پیش کیا. ایک شاعر ہے, ابھی نام لینا مناسب نہیں, لیکن بہت ہی پسترین کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیا, علی اور زہرا کی شادی کے نام پر ایک منقبت لکھی جس میں توہین کی انبیاء کی. یہ اس طرح کا ازدواج نہیں تھا, ایک نورانی محفل تھی. خاتم النبی ایک معصوم نے دو معصوم کا نکاح پڑھا اور نکاح میں خطبہ دیا. خطبے میں دو اہم نقطے رسول اللہ نے بیان فرمائے. ایک نقطہ یہ تھا کہ شادی کا مطلب بتایا کیا ہے, کہ شادی شہوت نہیں ہے, شادی ایک ذمہ داری, شرعی ذمہ داری ہے جو تولد نسل کے لیے ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے, ایک فیملی سسٹم بنانے کے لیے. اور دوسرا نقطہ جو بتایا وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جو سر ہے, جو راز ہے, اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ مجھے آ کر کے نہیں بتانا, اور علی سے بھی کہا کہ اپنے گھر والوں کو جا کر نہیں بتانا. اور آج بالکل برعکس کرتے ہیں ہم, سب سے پہلے بیوی جو ہوگی اپنے میکے میں فون کرے گی, واٹس ایپ کرے گی, چیٹ کرے گی, آج پلا ہو گیا. شوہر جا کر کے اپنے گھر میں بتائے گا, اپنے دوستوں کو بتائے گا, میری بیوی نے آج یہ کیا میرے ساتھ. یہ رسول اللہ کی ہدایت ہے, دو معصوم کو یہ ہدایت ہے کہ یہ سر جو تمہارے درمیان ہے یہ کسی کو نہیں بتانا. یعنی اتنی اہمیت ہے کتمان سر کی, کیونکہ نااہل تب جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو پھر وہ رہتی نہیں ہے اس تک, وہ سر سر نہیں رہتا, وہ راز راز نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں, آپ چیک کر لیں, تجربہ کر لیں, بتا دے اپنی بیوی کو, بتا دے 1,000 دینار مجھے کل ملنے والے, پھر دیکھیں آپ پورے محلے کو پتا ہوگا. اتنا تبلیغی سسٹم تیز چلے گا. نہیں بتائیں, جس کتمان سر ایک اہم موضوع ہے, بہت اہم موضوع ہے, نصف الایمان ہے. بعض روایت میں آدھا ایمان ہے کتمان سر, کہ راز نہ بتائیں ہر ایک کو. اور ائمہ کی سیرت میں ہے کتمان سر, یہ زیارت نامہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ائمہ نے کتمان کیا, سر کو محفوظ کیا, سر کو چھپایا, راز کو چھپائے رکھا. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی مشغولیت اس طرح سے ہوتی تھی کہ سارا دن بزی ہوتے تھے, ہر کوئی آتا تھا, ہر کوئی آتا سوال کرتا, رسول اللہ جواب دیتے اس کو. سیرت اسی طرح سے رسالت میں آپ کی کہ کسی کو انکار نہیں کرتے, وہ ہر ایک آتا, محفل لگی ہوتی, سوالات کرتے, مشکلات, نیا نیا دین تھا, نیا نیا اسلام تھا, بہرحال سوالات ہوتے ہیں. لیکن رات کے وقت عشاء کے بعد رسول اللہ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو امیر المومنین کو بلاتے ہیں وہاں, اور تنہائی میں امیر المومنین کی ہدایت اور تربیت کرتے ہیں. وہ سر منتقل کرتے, سر اے الہی, جہاں کوئی نہیں ہوتا, حتیٰ کہ زوجہ رسول اللہ کو اجازت وہاں کسی کو نہیں تھی, سوائے ماں سوا جناب سیدہ کو. جناب سیدہ کو اجازت تھی کہ وہ بیٹھ سکتی تھی اس محفل میں, کیونکہ اہل تھی. اب اہل سے مطلب یہ نہ سمجھے کہ جو اہل نہیں ہے وہ نالائق ہے, نہ. اہل یعنی درجہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا, آپ اسے 10ویں سال کی کتاب پڑھائیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نالائق ہے. نہیں, اس کا ابھی درجہ اتنا ہے, اس کا ذہن اتنا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. ابھی یہ اس کے لیے مفید نہیں, یہ نہیں سمجھ پائے گا. ائمہ نے جو کیا زیارت ناموں میں یہی کیا کہ اس وقت کی نسل کو کربلا سمجھ میں نہیں آئی, لیکن کربلا کے سر کو محفوظ کیا تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی آ کر کے رمز شکنی کرے, اس راز کو کھولے. یہ حکمت تھی ائمہ علیہ السلام کی. کتمان سر, سر کے حوالے سے ہی ایک اور بہت اہم نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خدا کا ایک اصول ہے, اللہ کا, کہ کبھی خدا کسی منہ پھٹ انسان پر اپنے سر نہیں کھولتا, اپنے راز نہیں کھولتا. جو انسان راز نہیں رکھ سکتا, الہی راز اس پر کبھی نہیں کھولیں گے, کبھی وہ سر نہیں کھول سکتے اس پر. اب اس پہ آئیں گے بعد میں کہ یہ راز کھلتے کہاں پر, یہ عقل پر کھلتے یا کہیں اور کھلتے ہیں یہ راز. یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں, یہ اس سے آگے ہے. کبھی نہیں کھلتا کسی منہ پھٹ انسان پر, کیونکہ جو منہ پھٹ انسان ہے وہ راز کو راز نہیں رکھے گا, وہ فوراً بول دے گا, ہر جگہ منتقل کر دے گا. ہوتے نا بعض اوقات ہمارے دوستان برادران بہت سے جاتے ہیں, قربت الروس کا جاتے ہیں, بہت سی چیزیں جو ظاہرا نظر بھی آتی ہے وہ وہاں کے اندر کی ہے, اسے باہر منتقل نہیں کرنا چاہیے, لیکن کسی طرح سے فوٹو بنا لیں گے, سیکیورٹی گارڈ کا فوٹو بنا لیں گے, گارڈ کہاں پر کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں کون سی گن ہے. یہ سر ہے ایک ادارے کے, حق نہیں بنتا کسی کو اسے لے کر آگے منتقل کرے. یہ راز ہے. اور سب سے بڑا راز الہی کیا ہے سر الہی؟ وہ بقیت اللہ ہے, امام آخر ہے, امام زمانہ ہے. سب سے بڑا سر ہے خدا. ملا صدرہ, صدر المطلین, ملا صدرہ کو جانتے نہیں جانتے. جس طرح سے دشمنان دین نے, دشمنوں نے کیا کام کیا, نہ صرف علی سے بلکہ سارے ائمہ سے امت کو دور رکھا, معصوم سے دور رکھا, مختلف حربوں کے ذریعے, کہیں پروپیگنڈا کر کے, کہیں قید کر کے, کہیں کسی نہ کسی ذرائع سے, اور سب سے زیادہ جو دور رکھا وہ کنفیوژن پھیلا کر, کنفیوژن پھیلا کر قوم میں, افواہیں پھیلا کر, تحریف کر کے دور رکھا معصومین سے. اسی طرح ملا صدرہ غیر معصوم ہے. کچھ ہماری بھی ایسے علمی سرمائے ہیں جس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے. صدر المطالین ملا صدرہ وہ شخصیت ہے کہ جب امام رحمت اللہ علیہ نے گرباچوں کو خط لکھا تو اس خط میں یہ لکھا کہ اگر تجھے اسلام سمجھنا ہے تو ملا صدرہ کو پڑھ. کیوں کہ ملا صدرہ ایک فلسفر ہے, فلسوف ہے, اور گرباچو ایک مارکسٹ ہے, کمیونسٹ ہے, اور مارکسزم ایک بہت پیچیدہ فلسفہ ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ فلسفی ہے, بہت ہی پیچیدہ فلسفہ ہے اجتماعیت ہے, سوشلزم کا. ایک فلسوف کو اگر اسلام سمجھانا ہے تو فلسفے کی نظر سے سمجھانا ہے، اسے اسی وادی میں آ کر سمجھانا ہے. اسی لیے کہا ملا صدرہ کی طرف جائے. ملا صدرہ وہ سرمایہ ہے تشیع کا، بہت عظیم. وہ سر ملا صدرہ پر اللہ نے کھولے ہیں جو کسی پہ نہیں کھولے، الہی راز. یہی ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنے راز کسی پہ کھولتا ہے تو اس کا منہ بند کر دیتا ہے اور اس کے ہونٹوں کو سی دیتا ہے. صدر المتعلین ایک فلسفے کی نگاہ سے، کہ یہ فلسفہ ہی یہ ہے سر کو کھولنے کا، سر نہیں کھولتے وہاں. یہ ساری باتیں میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ اس وادی میں پہنچیں، تاکہ وہ سمجھ میں آئے کہ وہ سر کیا ہے، اس زیارت وارثہ کا سر کیا ہے، وہ راز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کچھ مطالب بیان کر دوں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، نہ ایسے نہیں ہے. یہ راز ایسے نہیں کھلتے، اتنا آسان ہوتا تو بہت پہلے کھل چکے ہوتے ہیں. یعنی بقیت اللہ اللہ کا سب سے بڑا سر ہے، امام زمانہ سب سے بڑا راز ہے جو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں پر اس وقت موجود ہے، زمین کے کس خطے میں ہے. اور اصول یہ ہے کہ منہ پھٹ پر کبھی یہ راز نہیں کھلتا. تو اگر جو یہ بتا دے کہ میں امام سے فلاں جگہ جا کر مل کر کے آیا تھا، اس نے تو راز کو کھول دیا، یعنی اس پر یہ راز نہیں کھلا ہے ابھی. یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے امام سے ملاقات کی، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ سر خدا ہے. سر ایک خدا کھلتا ہے، ملاقات ہوتی ہے امام سے، لیکن جس پر ہوگی وہ کبھی بتائے گا نہیں، اس کے ہونٹ سل جائیں گے. یہ نقطہ ہے کہ ہونٹ سل جائیں، کبھی نہیں بتائے گا وہ. اسی لیے امام نے کہا روایت میں کہ جو میرے ظہور کے درمیان جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے، کاذب ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے وہ. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ کہا کہ جو بتا دے وہ جھوٹا ہے، کہ جو بتا دے گا جان لے اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. وہ اس مقام تک پہنچا ہی نہیں ہے کہ سر کو سر رکھ سکے، راز کو راز رکھ سکے. اسی لیے ائمہ ہر ایک سے یہ باتیں نہیں کرتے تھے. اسی صحابی نے پوچھا امام صادق سے کہ کیوں مجھے نہیں بتایا؟ کمن مثل محرابی، کوئی محرابی جیسا ہو تو میں بتاؤں. نہیں بتا سکتا میں، ہر ایک کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، پہلے اس کے اہل بننا ہوتا ہے. کتمان سر یہ ہے کہ راز سر کو بچائے رکھنا. ائمہ نے سر ولایت کو بچایا، محفوظ کیا، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ رسول اللہ کے بعد، سب سے بڑی ضرب جس رکن دین پہ لگی وہ ولایت تھی. اختلاف کہاں سے چلا؟ رسول اللہ کی رحلت کے دن سے کس موضوع پر؟ نماز پر اختلاف ہو نہیں، یہ تو بات کی باتیں، ہاتھ کھولنا، ہاتھ باندھنا، یہ سب بات کے مسئلے ہیں. اصل نقطہ تفرقے کا کہاں تھا؟ ولایت تھا. اور دشمن کو بھی پتا تھا، اصل نقطہ یہی ہے، اسی لیے پوری طرح سے ولایت کو آلودہ کیا. ائمہ کی حکمت عملی اور حکمت نظری یہ تھی کہ اسے بچانا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، اور ان زیارت ناموں کے ذریعے اسے محفوظ کیا. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سر ہے، یہ راز ہے، ولایت ہے، اور دین کہتا ہے ایک طرف تبلیغ بھی کرو، ترویج بھی کرو، نافذ بھی کرو، ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ ائمہ اللہ سے ہدایت لیتے تھے، لوگوں کو منتقل کرتے تھے، ترویج کرتے تھے، نافذ کرتے تھے اسے. تو پھر یہ سر ہے تو پھر تبلیغ نہیں کرنا چاہیے دین کی، بتانا نہیں چاہیے، خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. یہ کنفیوژن ہے، کنفیوژن، اور ہماری پوری قوم اس کنفیوژن کی شکار ہے. یہ کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے. یہ خود ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اس وقت ہمارے درمیان لگی ہوئی ہے, کنفیوژن کی, لوگوں کو کنفیوز کر دینا. کنفیوژن کے بڑے بڑے ڈرم اس وقت موجود ہے, کنٹینر موجود ہے, جن کا کام صرف یہی ہے کہ قوم کو کنفیوز کرو. وہ ملا رومی ایک قصہ بیان فرماتے بہت خوبصورت کنفیوژن کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کنفیوژن کون پھیلاتا ہے, کہتے ہیں طالب علم, جو علمی مدارس میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ کنفیوژن یہ پھیلاتے ہیں, کیونکہ صحیح جہت سے علم نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو ایک وہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک پتا تھا اور ایک چونٹی تھی, دونوں کی دوستی تھی. اب دونوں کو ایک مشکل پیش آئی کہ جب طوفان آتا ہے تو پتا جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, اور جب سیلاب آتا ہے تو چونٹی بہ جاتی ہے. تو دونوں نے کہا ہم ایسا کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں, ایسی ڈیل بناتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آ سکے. لیکن دونوں نے کہا کہ ڈیل ایسی جگہ جا کر سائن کریں گے جہاں پر طالب علم نہیں ہونے چاہیے, جہاں طلاب مولانا حضرات نہیں ہوں وہاں پر. تو دونوں چھپ کر جنگلوں میں جھاڑیوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے اور معاہدہ کیا. پتے نے کہا کہ دیکھیں جب سیلاب آئے, جب طوفان آئے گا تو مجھ پر بیٹھ جانا, تو میں نہیں اڑوں گا, مجھے بچا لینا. چوٹی نے کہا ٹھیک ہے, جب سیلاب آئے گا تب تو مجھے بہا کر کے سنبھال کر کے لے جانا, تو ایک میں تم مجھے بچا لینا, ایک میں تمہیں بچا لوں گی. تو اچانک جھاڑیوں میں سے طلاب نکلے باہر, کہا اچھا یہ بتائیں اگر طوفان اور سیلاب دونوں ساتھ آ گیا تو کون کیا کرے گا. اب پتہ بھی کنفیوز اور چوٹی بھی کنفیوز. وہ کہتے ہیں نا جی ولایت فقی, اچھا دو ولایت فقی ہوں گے تو کیا ہوگا. وہ بھائی ایک کو تو مان لو پہلے, ایک کو ماننے کو تیار نہیں ہو, کنفیوژن پھیلا رہے ہو کہ دو ہوں گے تو کیا ہوگا, تین ہوں گے تو کیا ہوگا, فلا جگہ ولایت آ گئی تو کیا ہوگا, فلا جگہ ہوگا تو کیا ہوگا, اچھا ابھی یہ رہبر چلے جائیں گے تو دوسرا کیسے بنے گا, کون بنائے گا اسے, کیسے ہوگا. کنفیوژن ہر جگہ, کنفیوژن پھیلانا وہ ہوتا ہے نا ایک, وہ بچپن میں کھیلتے تھے بچے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بھورا کیا کہتے ہیں اس کو, لکڑی کا ہوتا ہے اس میں ایک میخ لگی ہوتی ہے, کیل لگا ہوتا ہے, اس پہ رسی لپیٹتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں. ہاں لٹو, لٹو. وہ لٹو جب گھماتے ہیں کیا کرتے ہیں, اس میں رسی باندھتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں, کھینچتے ہیں, اس میں انرجی منتقل ہوتی ہے تھوڑی سی, پھر کچھ دیر گھومتا ہے, پھر گھوم کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر اسے اٹھاتے ہیں, پھر رسی لگاتے ہیں اس میں, پھر کہیں اور اس کو پھینکتے. یہی کام کرتے ہیں ہماری قوم کے ساتھ, ابھی آ رہے ہیں الیکشن پاکستان میں, یہی کام کریں گے, پوری قوم کو رسیاں لپٹیں گے, گھمائیں گے لٹو کی طرح, پھر چھوڑ دیں گے, فلا پارٹی کے ساتھ جانا ہے, پھر اگلے دن کہیں گے نہیں فلا پارٹی کے ساتھ نہیں جانا ہے, یہ ہمارے اہداف یہ. پوری قوم کنفیوزڈ ہے, اسی طرح سے گھماتے رہتے ہیں. وہ بھی تھوڑی دیر قوم بھی چکر کھاتی ہے, پھر خاموش ہو جاتے ہیں, پھر کوئی نیا موضوع چھیڑتے ہیں, پھر شروع ہو جاتے ہیں, ابھی فلا دھرنا, ابھی فلا یہ, ابھی فلا وہ, کنفیوز کر کے رکھیں ہر ایک کو. کنفیوژن سے باہر نکلے. ائمہ نے یہی اہتمام کیا ہے کہ یہ قوم, یہ ملت, یہ پیروان حسین, یہ نہ ہو کہ کربلا کے ہزار سال کے بعد کنفیوز ہو جائیں. اسی لیے ایسا منشور تدوین کیا کہ جس میں راز کربلا, راز ولایت کو محفوظ کر دیا, کیونکہ کنفیوژن پھیلانے والے ہر دور میں موجود ہیں, ہر دور میں موجود ہیں کنفیوژن پھیلانے والے. اب تو پھر یہی سوال جو اٹھایا تھا, کتمان سر جب ہے تو پھر دین کی تبلیغ کیسے کریں. نہ عزیزان, دو چیزوں میں کنفیوز نہ ہو, ایک کتمان سر ہے, ایک کتمان حق ہے. کتمان حق کبھی مومن سے جائز نہیں ہے کرنا, کتمان سر ہے جو نااہل سے ہوتا ہے, کتمان حق ہے جو دشمن سے کر سکتے ہو. فرق ہے دونوں میں. حق مومن سے نہیں چھپانا ہے، دشمن سے محفوظ کرنا ہے، اسی کو تقیہ کہتے ہیں. تقیہ دشمن سے محفوظ رکھنا ہے، سر مومن سے نااہل سے محفوظ رکھنا ہے. جو سر ہے اسے نااہل سے بچانا ہے، اور تقیہ میں وہ چیز ہے جسے دشمن سے بچانا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. حق کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی نوعیت کے حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو نہیں بچا سکتے، ایک تقیہ ہے کہ دشمن سے بچائیں نہ کہ مومنین سے. اب کتمان حق خود ایک موضوع ہے، اس پر آئیں گے بعد میں انشاءاللہ، جب اس گفتگو کو اگلے مرحلے میں وارد ہوں گے انشاءاللہ، وہاں پر آئیں گے. کتمان حق یہودی علماء کی سنت تھی. لا تقتمنو، قرآن کہتا ہے کہ کیوں حق کو چھپاتے ہو. اور لعنت کی اللہ کے رسول نے حضرت عیسیٰ مریم، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی ان پر. اور ابا عبداللہ نے یہی آیت پڑھی خطبۃ المنا میں کہ خدا نے لعنت کی اس وقت کے علماء پر. کیوں؟ کیونکہ دو کام کرتے تھے، ایک آنکھوں کے سامنے فساد دیکھتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، دوسرا کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے. آج بھی حق کو چھپاتے ہیں. دولت کریمہ حق ہے. اللہم نرغب علیک فی دولت کریمہ، حق ہے، یہ حق ہے، کیوں چھپاتے ہو اسے؟ کیوں لوگوں کو ووٹوں کی لائن میں کھڑا کرتے ہو؟ بتاؤ حق کیا ہے، بتاؤ کون سا راستہ دین نے بتایا ہے، کیوں اس کا کتمان کرتے ہو؟ کتمان حق نہ کرو، سر کا کتمان کرو. جو راز ہے وہ نااہل سے بچاؤ، نہ وہ جو چیز ہر ایک کے لیے اس سے چھپا کے رکھو. یہ بتانا، یہ چھپا دینا مثال کے طور پہ کہ گندم کہاں ملے گا، یہ نہیں بتانا ہر ایک کو. بھئی یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کو بتاؤ. یہ اس میں کتمان نہ کرو، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے کہ گندم کہاں ملے گی، بتاؤ اسے. یہ چھپاتے ہو آپ، نظام چھپاتے ہو لوگوں سے، نظام کا کتمان کرتے ہو. اور پتہ تھا ائمہ کو کہ یہ کام ہوگا، اسی لیے اس سر کو محفوظ رکھا. ایک خاص اہتمام کیا ائمہ نے اسے بچانے کے لیے، اس راز کو. وہ اہتمام یہی زیارت نامے تھے، زیارت عاشورہ ایک بہت بڑا سر ہے اس میں، زیارت وارثہ بہت، کئی، ایک نہیں کئی سر ہے اس زیارت وارثہ میں. اسی لیے بار بار پڑھنے کا حکم ہے، بار 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 کرو، ہر شب جمعہ پڑھو. لیکن افسوس ہے کہ جو ہر شب جمعہ زیارت نامے پڑھتے ہیں، اگر یہ راز کھل جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنی دوری پر ہے وہ زیارت وارثہ سے، کتنا دور ہے زیارت وارثہ سے. یہ زیارت کیا پیغام، کیا راز لے کر آتی ہیں، اور ہم کس طرف ہیں؟ زیارت وارثہ نام ہی ہے، وارث کس کے وارث؟ انبیاء کے وارث. حسین انبیاء کے وارث. زیارت وارثہ میں جو راز ہے اسے کھولنے کا کوڈ کیا ہے، اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ اس کا پاسورڈ انبیاء ہے. اگر زیارت وارثہ کے راز کو کھولنا ہے، پہلے انبیاء کی طرف پہنچے، پہلے یہ سمجھے انبیاء کیا ہے، وہ کون سا ارث ہے جو انبیاء نے چھوڑا. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے تدوین کیا امام صادق نے. یہ نہیں بکہا کہ ابا عبداللہ نے انبیاء سے یہ چیز لی، اس کی حفاظت کی اور کھل کے بات نہیں کی، صرف یہ بتا دیا کہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، جاؤ ڈھونڈو، ڈھونڈو کیوں، کون ہے خلیل اللہ، ابراہیم کون ہے، ڈھونڈو جا کر اس راز کو، ڈھونڈو اسے، کشف کرو. کہاں ملے گا یہ راز، کہاں سے ملے گا؟ نہ، بہت آسان ہے، ایسی جگہ سے ملے گا جہاں پر کسی کو شک نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، قرآن میں ملے گا ابراہیم. دیکھیں کتنا خوبصورت آرکیٹیکچرل کام کیا امام صادق نے اس میں, ایسے نقطے پر جا کر کے چھوڑ دیا کہ تم اس کو انکار نہیں کر سکتے, تردید نہیں کر سکتے. اگر ابراہیم کا انکار کیا, نوح کا انکار کیا, موسیٰ کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, جو قرآن کا انکار کرے مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, دین سے خارج ہے. یہ حکمت عملی تھی جس کے تحت امام نے یہ بہترین منشور دیا. زیارت جامع کبیر پڑھتے ہیں انشاءاللہ؟ نہیں پڑھتے. جب بھی کسی امام ہادی علیہ السلام نے اس منشور کو بنایا, لکھا اور کہا, جب بھی کسی بھی معصوم کی قبر پر زیارت پر جائیں اسے ضرور پڑھیں. صرف اتنا باقی تھا کہ واجب لفظ استعمال نہیں کیا. اور بہت سے جید علماء جو معرفت رکھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے زیارت کی, کہ جامع کبیر پڑھیں. کیا ہے زیارت جامع کبیر میں؟ منشور امامت ہے, منشور امامت. امامت کا کانسٹیٹیوشن ہے, آئین ہے, آئین. امامت کے قانون کیا ہے, امامت خود کیا ہے, امامت کا اللہ سے کیا رشتہ ہے, اور امامت کا امت سے کیا رشتہ ہونا چاہیے, اور امت کا کیا ذمہ داریاں ہیں امام کی طرف. یہ پورا منشور زیارت جامع کبیر ہے, اور مفصل زیارت ہے. چھوٹی زیارت نہیں, لوگ اس کی سائز کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے, نہیں پڑھتے. اب یہ بھی ہم نے کلچر بنایا نا کہ زیارت نامے بھی پڑھنے ہیں, دعائیں بھی پڑھنی ہیں, تو ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے. ضروری نہیں ہے جائیں حرم پر, حرم ابا عبداللہ پر جائیں, زیارت جامعہ چند نشستوں میں بیٹھ کر پڑھیں, کیونکہ اصل مقصد اس کے راز کو کھولنا ہے, نہ کہ تلاوت کر کے ثواب لے لینا ہے. یہ ملنگیت نکالیں اندر سے, یہ ملنگیت ہے. ملنگ کسے کہتے پتا ہے؟ نہیں پتا, نہیں پتا. ملنگ فارسی لفظ ہے, ملنگ اردو لفظ, پنجابی لفظ نہیں ہے. ملنگ فارسی, لنگ کہتے ہیں فارسی میں, وہ جو ایک پیر سے لنگڑاتا ہے. ملنگ یعنی جو سالم نہیں ہے, جو لنگڑاتا ہے, اسے فارسی میں کہتے ہیں ملنگ. یعنی کامل نہیں ہے ابھی وہ, اس کے اندر ایک لنگڑانا پن ہے, صحیح سے چل نہیں سکتا وہ. اور ہم اسے بڑے, ہمارے یہاں کچھ ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں مولا کا ملنگ ہوں, میں مولا کا لنگڑا ہوں. یہ کہتے ہیں وہ کہ میں مولا کے ساتھ صحیح قدم نہیں چل سکتا, اور حقیقت میں یہ نہیں چل سکتا مولا کے ساتھ. درست نہیں کہتا, جھوٹ نہیں کہتا ہے ملنگ, معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہے. درست کہتا ہے وہ کہ میں مولا کے ساتھ نہیں چل سکتا, میرا پیر لنگڑاتا ہے, آگے نہیں قدم بڑھا. لیکن یہ ملنگیت صرف ان میں نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, یہ ملنگیت ہر ایک کے اندر ہے. ملنگ یعنی بے معرفت کام کرنا, جذبات میں, احساسات میں بنا عقل کو استعمال کیے, احساسات میں, عقائد میں صرف عمل انجام دینا, یہ سب میں ہوتی ہے. ہم بھی جاتے ہیں امام رضا کے حرم پہ, جاتے ہیں امام حسین کے حرم, اتنا رش ہوگا, اتنا رش ہوگا وہاں پر. کوشش پوری کریں گے کسی طرح سے میرا ہاتھ وہ زری تک پہنچے, چاہے کتنے ہاتھوں کتنے کاندھے میں توڑ دوں بیچ میں. وہاں سے کود کے جاتے ہیں اوپر سے, بالکل وہ انگریزی فلموں کی طرح اسپائڈر مین بن کر کے کسی طرح سے زری پر پہنچ. یہ ملنگیت ہے وہ. بھائی اگر بہلے عقیدت ہے, اظہار ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ کسی اور کو اذیت دے کر کے اپنی عقیدت تک پہنچے. حج پہ یہی ہوتا ہے, حجر اسود تک پہنچنے کے لیے کتنی پسلیاں ٹوٹتی ہیں. یہ ملنگیت ہے. انسان عقل شعور کے ساتھ کوئی عمل انجام دے. یہ زیارت ناموں کو کھولنے کے لیے, یہ اگر سر کھلنا ہے تو قلب ان چیزوں سے پاک ہونے چاہیے, ورنہ نہیں کھولیں گے یہ راز. وہ سخت ہے ان رازوں کو کھولنا. کیوں نہیں کھولیں گے؟ کیونکہ ثابت ہے کربلا میں یہ کہ جن کے آنکھوں کے سامنے حسین ہوں, جنہوں نے رسول کی آگوش میں حسین کو دیکھا, جنہوں نے رسول اللہ کے کاندھوں پہ حسین کو دیکھا, جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا حسین منی و انا من الحسین, اس کے باوجود بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میں مارا جاؤں گا, پھر بھی جو نہیں آئے ساتھ میں, کیوں نہیں آئی یہ؟ کیونکہ یہ سر اے ولایت, سر اے امامت ان پر نہیں کھولا. ہمدردی بہت سونے کی, محمد ابن حنفیہ نے بہت ہمدردی کی, گریہ کیا مدینے میں, پھر مکے میں, کئی راستے بتائیں فرار کے, یمن چلے جائیں, حجاز چلے جائیں, فلا جگہ چلے جائیں, یہاں چلے جائیں, گاروں میں چھپ جائیں, کسی طرح سے آپ کی جان بچ جائے, لیکن ساتھ نہیں آئے. عبداللہ ابن جعفر مدینے سے دوڑ کر کے مکہ آئے, امن کا نامہ خود لکھا, سائن کرائی مکے کے گورنر سے, لے کر کے پہنچے راستے میں ابا عبداللہ کے پاس کہ میں نے ساری سیٹلمنٹ کر لیا ہے, آپ نہ جائیں. تقریباً شاید 14 یا 15 ذی‌الحج کے قریب, یعنی ایک مہینے سے بھی کم وقت تھا عاشورا میں, لیکن ایک مہینے کا سفر وہ نہیں کر پائے. اتنا طولانی کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ابا عبداللہ سے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے, لیکن ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ سر امامت اور ولایت ابھی نہیں کھولا تھا. لیکن ایک شخص تھا, عجیب شخصیت ہے یہ, جس پر سر ولایت کھل گیا تھا. عجیب کھلا, ایسا کھلا کہ تاریخ تعجب کرتی ہے کہ کیسے اس شخص نے درک کر لیا حسین کو. وہ کون ہے؟ وہ فرزند عقیل ہے, فرزند عقیل مسلم. ابا عبداللہ نے مکہ سے کئی نمائندے بھیجے, ہر طرف بھیجا, بصرہ بھیجا, یمن بھیجا, ہر سمت میں بھیجا, ہر سمت. لیکن سب سے پیچیدہ جو مقام تھا وہ کوفہ تھا سب سے زیادہ, کیونکہ کوفیوں نے امیر المومنین کے ساتھ اذیت دی, کوفیوں نے امام حسن کو اس حد تک تنہا کیا کہ صلح کر لی, اور اب کوفی وہی کوفی جنہوں نے امیر شام کی بیعت کی تھی, اب وہی کوفی یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, حسین ابن علی کو بلا رہے ہیں. اس پیچیدگی سے کون نکالے باہر, کون اسے جا کر کے حل کرے, کون سمجھے؟ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس پر سر اے ولایت, سر اے امامت کھلا ہو, وہ مسلم ابن عقیل ہے. بہت بڑی ذمہ داری ابا عبداللہ نے مسلم کو دی, بہت بڑی ذمہ داری کہ یہ خط ہے کوفیوں کے, جائیں جا کر کے دیکھے کہ جو انہوں نے لکھا ہے آیا عملی یہی ان کا نظریہ ہے. جائیں, اور مسلم گئے وہاں, اور مسلم کا بہترین استقبال بھی کیا. ایک تحریکی کام حضرت مسلم نے کیا. حضرت مسلم کا ارادہ تھا, دیکھیے یہ ہوتا ہے پیروِ ولایت. پیروِ ولایت یہ نہیں ہوتا کہ امام زمانہ آئیں گے پھر بیٹھے رہیں گے پھر کچھ کریں گے. مسلم نے ایسی تحریک چلائی, ارادہ تھا مسلم کا کہ ابا عبداللہ کے پہنچنے سے پہلے ہی میں فتح کر لوں. لیکن وہی مسلم 8 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو جب حصار میں لیا دارالعمارہ کو، گورنر ہاؤس کو، 18,000 افراد مسلم کے ساتھ، اور یقین ہو گیا تھا مسلم کو کہ اب شاید عبیداللہ کا خاتمہ یہاں ہو جائے گا اور یہ مشکل کربلا کی حل ہو جائے گی. بہت تڑپ تھی مسلم کے اندر کہ حسین کو کوئی تیر نہ لگے، حسین کے جسم پہ کوئی خراش نہ آئے. مسلم خود ہی اس مسئلے کو حل کر دے. لیکن لاشعور امت جن کے اوپر راز ولایت نہ کھلا ہو، جن کے اوپر سر ولایت نہ کھلا ہو، اس لاشعور امت کے ساتھ جب ایک درد مند رہبر کھڑا ہو تو اس رہبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت آتا ہے اور 18,000 میں سے مسلم عشاء کی نماز ادا کر کے پلٹتے ہیں پیچھے تو ایک بھی موجود نہیں ہے، ایک بھی نہیں موجود ہے. کوئی مال کے پیچھے، کوئی جان بچانے کے لیے، کوئی اپنی ماں کی خاطر، کوئی اپنے رشتہ داروں کی خاطر، کوئی قبیلوں کے خاطر، ہر کوئی سفیر حسین، نائب حسین کو چھوڑ کر تنہا تنہا چھوڑ دیا. مسلم کوفے سے باہر نکلتے، مسجد کوفہ سے باہر جاتے ہیں. آپ بھی عراق گئے ہوں گے زیارت پر، دیکھا ہے مسجد کوفہ؟ کبھی اس نخلستان کی طرف اس دید سے نظر کی ہے کہ اس مسجد کوفہ کے باہر یہ وہی سرزمین ہے جہاں 9 ذی الحج کو مسلم تنہا کبھی اس سمت جاتے تھے، کبھی اس سمت جاتے تھے. مسلم کو نہیں پتا تھا کہاں جانا ہے مجھے. اتنی تنہائی. ایک مرتبہ مسلم ایک مقام پر جا کر بیٹھ جاتے، ایک گھر کے باہر بیٹھ جاتے، جا کر تھک گئے. اس گھر ایک بوڑھی عورت کا ہے توآ. یہ عورت دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے ایک اجنبی بیٹھا ہے وہاں، پوچھتی کچھ چاہیے بیٹھے ہو یہاں؟ مسلم کہتے کچھ نہیں چاہیے، جو لینے آیا تھا وہ متا تو لٹ گئی، وہ متا لٹ گئی مسلم کی. پھر یہ آتی ہے کہتی کچھ چاہیے، بھوکے ہو، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، کچھ چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. پھر آ کر یہ کہتی کہ دیکھے میں تنہا عورت ہوں گھر میں، تم میرے دروازے کے باہر بیٹھے ہو، حالات ٹھیک نہیں ہے کوفے کے، کیوں بیٹھے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، اجنبی لگتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے. مسلم کہتے بی بی تو بار بار مجھ سے کہتی ہے چلے جاؤ، لیکن یہ تو بتا مسلم جائے تو کہاں جائے؟ مسلم کہاں جائے؟ ایک مرتبہ اس بڑھیا نے، اس عورت نے مسلم کے چہرے کو دیکھا، چہرے کی نورانیت کو دیکھا، کہا تم کوفے کے نہیں لگتے مجھے، کہیں باہر سے آئے ہو، اجنبی ہو. کہاں میں اجنبی ہوں؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں مدینے کا رہنے والا ہوں. جب مدینہ سنا اس توعا لرز گئی، کہا مدینے کے رہنے والے ہو؟ مدینہ رسول کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں. وہ مدینہ جہاں دختر رسول بھی تھی؟ کہا ہاں. وہ مدینہ جہاں میرے مولا حسین ہے. مسلم نے کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں اسی حسین کا سفیر ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں، جب یہ نام سنا تو آنے مسلم کو گھر میں پناہ دی، کہا اس کمرے میں چلا جائے، آرام کرے یہاں پر، میرا بیٹا ابن زیاد کا جاسوس ہے اور وہ تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہے، مسلم آپ کو ہی ڈھونڈ رہا ہے، وہ مسلم رات میں تنہا کمرے میں ہے، اس کا بیٹا آتا ہے، آ کر کے دیکھتا ہے کہ اندر مسلم موجود ہے، ایک مرتبہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، ابن زیاد لشکر بھیجتا ہے، جب لشکر بھیجتا ہے ابن زیاد، وہ لشکر آ کر حملہ کرتا ہے، مسلم گھر سے باہر نکلتے، مسلم نے جنگ کی وہاں پر، بڑی جنگ کی، ابن اسد کندی آ کر مسلم سے کہتا ہے میں تجھے امن کی دعوت دیتا ہوں، مسلم اے مسلم تلوار ڈال دے، تلوار ڈال دے، ہم آپ کو امن کی دعوت دیتے، چھوڑ دیں گے ہم آپ کو، رہا کر دیں گے۔ پتہ نہیں مسلم نے اس کو کیا سوچا اور اسے قبول کر لیا، کیوں قبول کیا یہ راز ابھی نہیں سمجھ میں آتا، مسلم نے قبول کیا، کہا ٹھیک ہے تم مجھے جان کی پناہ دیتے ہو، مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مسلم نے تلوار ڈالی، تلوار نیچے رکھی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ پھینکا، کسی نے تیر مارا، زخمی مسلم کو رسیوں سے باندھ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے، مسلم کے ہونٹ بھی زخمی ہیں۔ ابن زیاد کے پاس مسلم پہنچے، ابن زیاد سے پوچھا کیا چاہیے، کہا پہلے مجھے پانی پلا، جیسے ہی پانی لایا مسلم نے ہونٹ پانی پر رکھے، وہ خون ہونٹوں سے پانی میں آیا، مسلم نے اس خون کو دیکھا، خون کو دیکھ کر کے شاید مسلم کو یہ یاد آ گیا ہوگا کہ یہ تو میرا خون ہے، لیکن عنقریب اب میرے مولا حسین کا خون بھی بہنے والا ہے۔ مسلم کے ہولبوں تک، ہونٹوں تک پانی پہنچ گیا، لیکن حسین، ایک مرتبہ ابن زیاد پوچھتا ہے مسلم کوئی وصیت ہے، کوئی خواہش ہے؟ مسلم کہتے ہاں میری وصیت ہے۔ کہا کس سے کرنا ہے؟ کہا عمر ابن سعد سے۔ عمر ابن سعد کو بلایا، مسلم نے کہا میری تین وصیتیں ہیں۔ کہا پہلی وصیت، میں نے یہاں کچھ قرض لیا تھا، یہ میری زرہ، میری تلوار بیچ کر اس قرض کو ادا کر دینا۔ کہا دوسری وصیت، کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کے ساتھ، میرے جنازے کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرنا۔ کہا عمر ابن سعد سے، کہا تیسری وصیت، کہا اے عمر تو تو اہل بیت کے ماننے والوں میں سے رہا ہے نا، میری تیسری وصیت، اگر یہ تو پہلی دو وصیت قبول نہ کرے، مسلم کو کوئی رنج نہیں، مسلم کوئی شکایت نہیں کریں گے، لیکن یہ تیسری وصیت ضرور قبول کرنا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میرے مولا مکے سے نکل چکے ہیں کوفے کی طرف، ان کو یہ پیغام دے دے کہ کوفہ نہ آنا، کوفیوں نے پھر دھوکا دیا۔ اسی لیے مسلم نے جان کی امن مانگی تھی کہ کسی طرح حسین تک یہ پیغام پہنچائے۔ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے، چھت پہ لے جا کر مسلم کو چھت سے، مسلم کی گردن کو ذبح کیا، گردن کاٹ کر چھت سے نیچے پھینکا مسلم کو۔ مسلم جب نیچے آئے، اس وقت مسلم نے مکے کی طرف رخ کیا، رخ کر کے کیا کہا؟ السلام علیک یا عبد اللہ۔ مسلم زمین پر آئے، مسلم کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام اس شہید پر جس کے پیروں میں رسیاں باندھ کر گھوڑے کی ٹاپوں سے، گھوڑے کی ٹاپوں میں رسیاں باندھ کر، پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھر آیا گیا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین، ماتم حسین۔